سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے، پوری آزاد زندگی نہیں. مومن اگرچہ دنیا میں اختیار رکھتا ہے، کچھ آزادی بھی رکھتا ہے، لیکن اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پابندیوں کو قبول کر لیا جائے. ایسی ہی پابندیوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں فرما رہے ہیں اوفو بالعقود، کیونکہ مومن اور کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر پوری طرح آزاد ہو کر جیتا ہے، وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے، وہ جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن بندہ مومن تقویٰ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی پسند کا طریقہ کون سا ہے. اور جب کوئی شخص خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، ایسی پابندیاں قبول کر لے، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے بہترین جزا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پابندیاں ہم پر عائد کیوں کی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کو پریشان کیا جائے، اس لیے نہیں کہ ہمیں مشقتوں میں مبتلا کیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. جیسے ایک ماں بچے کے اوپر کئی طرح کی پابندی لگاتی، اس وقت سو جاؤ، اس وقت اٹھنا ہے تم کو، اس وقت اسکول جانا ہے، اب ہوم ورک کرنا ہے، چاکلیٹ زیادہ نہیں کھانا، اور بہت سی پابندیاں. تو بظاہر تو بچوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ماں ہمارے لیے دنیا کی سب سے سخت چیز ہے، حالانکہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں. ماں اپنی محبت میں بچے کے فائدے کی خاطر کچھ پابندیاں اس پہ لگاتی ہے. ابتدا میں بچے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بچپن کی ان پابندیوں کے پھل پاتا ہے راشن مستقبل کی شکل میں، تو اپنی ماں کو یاد کرتا ہے کہ وہ بہت مہربان تھی، اس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن مثال سے بات سمجھانا مقصود تھی. اللہ تعالیٰ بھی ہم پر جو پابندیاں لگاتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. آج بعض اوقات ہمیں حکمت نظر نہیں آتی، ہمیں کچھ چیزوں کا شاید فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، دین کے بعض احکامات پر عمل کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے، لیکن دنیا میں بھی بعض اوقات کچھ پابندیوں کی حکمتیں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن اگر یہاں نہ بھی آئیں تو کل قیامت کے دن اس اطاعت کا فائدہ جب انسان کے سامنے آئے گا، تو انسان شکر گزار ہوگا اللہ کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کہ انہوں نے یہ تمام طریقہ زندگی اس کو سکھایا اور اس تک پہنچایا. اور پھر حکمتیں تو اور بھی بہت ہیں. مثلا یہ کہ بعض اوقات ہماری ایک پابندی میں دوسرے کی آزادی ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسرے کی پابندی میں ہماری آزادی ہے. کیونکہ اگر ہر شخص کی آزادی انلمیٹڈ ہو جائے، تو پھر کسی کی بھی آزادی آزادی نہیں رہتی. ایک شخص کی غیر محدود آزادی دوسرے انسان کی زندگی میں مداخلت کر دیتی ہے، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کو حلال مت ٹھہراؤ، ان کو بے حرمت نہ کرو. نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر کٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے, مکہ کے کفار کی طرف اشارہ ہے, تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یہ ہے اسلام کا اخلاق کہ اگرچہ دشمن کی طرف سے زیادتی ہو لیکن اس زیادتی کا جواب بھی حد کے اندر رہ کر دیا جائے گا. اسی لیے ہمیں امت موسطن کہا گیا, معتدل امت. لیکن افسوس کہ آج مسلمان ہر جگہ انتہا پسند کے نام سے پکارے جا رہے ہیں. جب تک ہم اسلام کی اصل تعلیمات کو سامنے نہیں لائیں گے لوگوں کی غلط فہمیاں دور نہ ہوں گی کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے کا سبق دیتا ہے, اور وہ بھی اس معاملے میں جبکہ زیادتی بھی ہو رہی ہو. پھر بھی فرمایا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اگرچہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے, تم پہ ظلم کیا ہے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے, لیکن اس کے باوجود تم حد سے نہیں بڑھو گے, زیادتی نہیں کرو گے. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے بھی تعاون نہ کرو, خواہ وہ اپنے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے میں پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا, اور وہ جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو. دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور قربان کیے جاتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بتوں کے نام پر تو نہیں لیکن مردہ انسانوں کے نام پر بعض اوقات ان کی قبروں کے پاس لے جا کر لوگ قربانی کرتے ہیں. یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی رسم ہے. جب نظر و نیاز اور قربانی سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہے, یعنی ہم سب کا خراب کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اس کے لیے کسی خاص قبر کے پاس جا کر, کسی خاص مقام پہ جا کر قربان کرنے کی تو ضرورت نہیں. ہاں ایک خاص مقام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا, اور وہ ہے حج کے موقع پر منا کا مقام. باقی کوئی اور جگہ ایسی نہیں بتائی کہ جہاں پر بطور خاص قربانی لے جا کر کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. قسمت معلوم کرنے کے کئی طریقے دور جاہلیت میں تھے, ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرتے. مثلاً کچھ لوگ ہوروسکوپس پڑھتے ہیں, اس سے اپنی قسمت کا حال, ہفتہ کیسا گزرے گا, مہینہ کیسا گزرے گا, سال کیسا گزرے گا, وہ معلوم کرتے ہیں. بعض لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں, بعض لوگ کوئی اور طریقے ذائقے بنواتے ہیں یا کوئی اور طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے مستقبل کے حال معلوم کراتے ہیں. تو یہ چیز بھی اسی طرح حرام ہے, ناپسندیدہ ہے, جس طرح خون اور مردار اور سور حرام ہے, کیونکہ ان سب کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا جا رہا ہے. ذالکم فسق, یہ سب فسق یعنی گناہ کے کام ہے. الیوم یعنی 10 ذوالحج کو, یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافروں کو, یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. یعنی اب تک ان کا خیال یہ تھا کہ شاید تم کسی وقت اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہو جاؤ, لیکن جب دین میں ہر معاملے میں تفصیل کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ احکامات اور قوانین دے دیے گئے تو وہ مایوس ہو گئے کہ نہیں, جن لوگوں کے پاس اتنا مکمل دین ہے وہ اپنا دین بھلا چھوڑ کر ہمارے پیچھے کہاں آئیں گے اور کیوں آئیں گے. فرمایا آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے, لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. یعنی تم کو جو احکام دیے جانے تھے وہ سب دے دیے گئے, تمہارے لیے جو کچھ بھیجا جانا مقدر تھا وہ سب بھیج دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا, جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ انسانیت تک امانت پہنچا دی گئی. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم. البتہ جو شخص, یہ بات متعلق ہے وہ پیچھے جو اوفو بالعقود تھے اس کے ساتھ, جب عہدوں کی پابندی کرو, پابندیوں اور بندشوں کو قبول کرو, البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی ہمارے دین میں جہاں پابندی ہے وہاں بسا اوقات انسانی ضروریات کا خیال بھی رکھا گیا اور ایکسپشنل کیسز بھی بتائے گئے ہیں. ریجیڈیٹی نہیں ہے, ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جو انسان اٹھا نہ سکے. کہ ایک شخص مر رہا اور اسے کہے نہیں اگر حلال نہیں ملتا تو حرام اب بھی نہیں کھا سکتے, نہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کی جان جو ہے وہ بہت محترم ہے. اور یہ چیز بھی کیا ظاہر کرتی کہ ہمارے دین میں انتہا پسندی نہیں ہے. یسألونک ماذا احل لہم, لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو, البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو, اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا, نقصان اٹھائے گا. یہاں پر ایک اہم چیز کی وضاحت کرنا مقصود ہے, والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, کہ اہل کتاب کی جو محصنات ہیں وہ مسلمان مردوں کے لیے نکاح کے لیے جائز ہیں, مسلمان مردوں کو ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. اس معاملے میں لوگ بعض اوقات بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان عورت کے لیے کسی حال میں جائز نہیں کہ وہ کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح کرے, مگر مسلمان مردوں میں چند شرائط کے ساتھ کچھ خواتین سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. نمبر ایک یہ کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں, نمبر دو یہ کہ وہ محصنات میں سے ہوں, یعنی محفوظ عورتیں ہوں, آوارہ عورتیں نہ ہوں. وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے کہ عورت کو تو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی نان مسلم سے شادی کرے اور مرد کو یہ اجازت دے دی گئی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ عموماً عورت مرد کا انفلوئنس قبول کر جاتی ہے, اس کے دباؤ میں آ جاتی ہے. اگر عورت کو یہ اجازت دی جاتی تو اس کے دین اور اس کی آخرت کو خطرہ تھا. اس کے برعکس مرد کے لیے یہ بات نسبتاً آسان ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اپنی طرف موڑ لے, اور پھر اس کی ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی جس طرح اچھائی کی طرف بلانے کی اور نیکی کا حکم دینے کی ذمہ داری مردوں کی اپنے اہل خانہ کے لیے, اگر یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے لیکن مرد کی اس سے بڑھ کر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مرد جو ہے وہ بہت سے جذباتی صدمے سہ لیتا ہے, لیکن عورت کے لیے کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں, ان چیزوں میں انٹرفیئرنس کرنا اور بہت سی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا. اور بات یہ ہے کہ یہ سب تو انسانی تعلیمیں ہیں, اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جب ایک انسان رضیت باللہ ربن کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, تو پھر اس کے اندر کچھ مشکل نہیں رہتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات مانے. پھر آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا, شادی جب ہوتی ہے تو ایک عورت کو اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے, وہ اپنی پوری فیملی پورا ماحول چھوڑ کر ایک دوسرے نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرتی. اس میں ایک کافر مرد سے شادی کر رہی ہے تو وہ صرف ایک مرد سے اس کا واسطہ نہیں ہے بلکہ پورے کافر گھرانے سے اس کا واسطہ ہے. وہ ایک شخص کا نہیں ان سب کا پریشر لیتی ہے. اسی طرح اگر ایک اہل کتاب عورت اپنا خاندان, اپنا وطن, اپنی جگہ چھوڑ کر ایک مسلمان فیملی اور گھرانے کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی سراؤنڈنگ اور اس کا سارا ایٹماسفیئر جب اسلامی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس ماحول کو اڈاپٹ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ قرآن پاک کی اس آیت سے بسا اوقات جب مردوں نے فائدہ اٹھایا تو صرف اتنا انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی کرنا جائز. اس سے آگے انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ محسنات میں سے ہو یا یہ نہیں دیکھا کہ وہ واقعی اہل کتاب میں سے ہے یا ایتھیسٹ تو نہیں یا یہ کہ اس کا کسی دین سے تعلق نہیں. ان چیزوں کی پابندی عام طور پر نہیں کی جاتی. پھر آپ دیکھیے خاص طور پر منع کیا جائے کہ زنا نہ کیا جائے غیر مصافحین, اور کس چیز کا منع کیا جائے ولا متخذی اخنان چھپی دوستی نہ کی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ دفعہ اوقات مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہیں سال ہا سال تک فرینڈ شپ باقی رہتی ہے, پھر چاہتے ہیں تو نکاح کرتے ہیں چاہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات زنا کی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کی آخرت کو نقصان دینے والی ہیں. اور پھر فرمایا وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان, اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ, یعنی زبان سے تو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں لیکن عملی زندگی اس کی ایک کافرانہ زندگی ہو, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسح کر لو, اور پاؤں تخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ یعنی پیریڈس کے بعد نفاس کے بعد سیکشن انٹرکورس کے بعد. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, ولکن یرید لیطہرکم, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے, ولیتم نعمتہ علیکم, اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پر وضو کا طریقہ بھی کچھ بتایا گیا اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا. اس آیت میں وضو کا طریقہ اور اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے. بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھکتا ہے, نماز پڑھتا ہے. نماز کیا چیز ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, پیچھے کی آیت سے آپ دیکھیں, یعنی شادی کی بات ہو رہی تھی وہاں سے وضو کی بات شروع ہو گئی, کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. 5 وقت انسان کا ضمیر اس کو پکارتا کہ دیکھو جس رب کے آگے سر جھکا رہے ہو اسی رب کے حکم سے حرام کام بھی چھوڑ دو. بہرحال نماز کا اصل مقصد انسان کو برائیوں سے پاک کرنا ہے. وضو کرنا نماز کی دراصل تیاری کا نام ہے. آدمی جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو پانی کے پاس جاتا ہے اور اپنے اعضاء کو دھوتا ہے. یہ پانی جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, ہر طرح کی گندگی کو دھونے کا ذریعہ ہے. نماز جہاں انسان کی روحانی گندگی کو دور کرتی ہے تو وضو انسان کی جسمانی گندگی کو دور کرتا ہے. وہ سارے اعضاء جو عام طور پر ایکسپوز ہوتے ہیں سامنے ہوتے ہیں ان سب کو پاک صاف کرتا ہے. اور پانی نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر پاک کرتا ہے بلکہ جب جسم پہ پڑتا ہے تو اس کے اثرات بھی روح تک جاتے ہیں. بہت سے تجربات ایسے کیے گئے ہیں کہ پانی کے ذریعے ڈپریشن کا علاج کیا گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کسی عزیز کو ڈپریشن کی بیماری تھی, تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ دن میں 5 مرتبہ آپ ہاتھ منہ دھویا کریں, اگر زیادہ بڑھا لیں تو اور بھی اچھا ہے, جتنی دفعہ آپ زیادہ دھوئیں گے تو آپ کو ڈپریشن ختم ہوگا. یہ جو نتیجہ کہتے جب ہم پانی پیتے ہیں تو پینے کے بعد بھی اندر ایک سکون آتا ہے. جب نہاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہانے کے بعد کی کیفیت اور عام دن کی کیفیت بہت فرق ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ وضو کر کے نکلتے ہیں تو ایک خاص قسم کی طمانینت آپ کو حاصل ہوتی. تو یہ وضو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا, کیونکہ انسان کو وضو ذرا مشکل لگتا ہے. بعض وقت نماز کے نسبت وضو مشکل لگتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر وضو نہ ہوتا تو میں 5 کی بجائے 10 نمازیں پڑھنے کو تیار تھی.
تو بات یہ ہے کہ اگرچہ مشکل ہے کیونکہ شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان جس کا نام ولہان ہے اس کا کام ہی وضو میں وسوسے ڈالنا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، تمہارا وضو نہیں ہوا. کئی لوگ مرض کا بھی شکار ہوتے ہیں، بار بار وضو کرتے ہیں، تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ بس ایک دفعہ وضو کرو اور ختم، بس وسوسے اور شک اور وہم پر توجہ نہ دی جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے روحانی جسمانی ہر طرح کی آلائشوں سے، اپنی نعمت تم پر تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اچھا شکر کب آتا ہے انسان کے اندر؟ اسی وقت آتا ہے جب انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے. فرمایا کہ اگرچہ تمہیں یہ کام مشکل لگ رہا ہے لیکن تم کرو گے اس کا جو فائدہ تم اپنی روح پر اپنے جسم پر محسوس کرو گے تو تم شکر گزار ہوگے کہ الحمدللہ کہ جس رب نے ہمیں یہ دین دیا کہ ہمیں اتنی طہارت اور نظافت سکھائی. آپ دیکھیں آج ویسٹ میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے واش روم کے باہر سنک کے پاس کے ٹوائلٹ سے نکل کر ہاتھ ضرور دھوئیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، باقاعدہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بچپن سے ہی بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے تو وضو کی شکل میں دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی، نہ صرف یہ کہ ہاتھ اور پاؤں بلکہ ناک بھی اور پھر کلی کے ذریعے منہ بھی اور کانوں کے مسے کے ذریعے کانوں کے اندر کے جو حصے ہیں ان کو بھی اور بالوں کو بھی ہاتھ کرنے کی بات جب ہوتی ہے یعنی مسا کی شکل میں، تو یہ کتنا خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اور پھر اس کا طریقہ بھی سکھا دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو، دل کی خوشی سے ان احکامات کو لو، یہ تمہارے فائدے کے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو. اچھا یہاں ایک اور بات بھی کہ نہ صرف یہ کہ وضو کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تیمم کی جو سہولت رکھی ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی سے بچانا چاہتا ہے، مشکل سے بچانا چاہتا ہے، اور تیمم کے ذریعے بھی پاکیزگی کا ایک احساس دلاتا ہے. یعنی اگر ایک وضو نہیں کر سکتا، نہا نہیں سکتا، تو اگر وہ یوں ہی ناپاکی میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ویسے بھی بسوں سے بہت آتے ہیں نماز میں، تو وہ ناپاکی میں تو اور بھی زیادہ آئیں گے، تو نماز میں دل ہی نہیں لگے گا. اس لیے وضو کا آلٹرنیٹ دیا گیا تاکہ طہارت کا ایک احساس باقی رہے اور اس طرح شکر گزاری بھی ہو کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں اور رعایتیں بھی رکھی ہیں. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. دوبارہ فرمایا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، نہیں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ یہود میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کو دعوت پہ بلایا اور خفیہ طور پہ یہ سازش کی کہ جب سب لوگ کھانے میں مشغول ہوں گے تو اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت اطلاع دے دی اور اس طرح ان کا وہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا. چونکہ اب بات یہاں سے پھر بنی اسرائیل کی طرف پھرے گی تو اس لیے یہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل ہی سے متعلق ایک واقعے کا ذکر کیا گیا. مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر رکنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، مقیم کا مطلب ہوتا ہے نگرانی اور تفتیش کرنے والا، یعنی بنی اسرائیل کی آرگنائزیشن کی تھی، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا ایک لیڈر مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بہتر طور پر ان کے حالات کی خبر رکھ سکے، ان کی تربیت کا کام کر سکے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کا قائم کرنا اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی لیے کہا گیا، اور صرف نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکات دی، اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے. اَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا اس سبیل گم کر دی، یعنی سیدھے رستے سے بہک گیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. کس عہد کو توڑا تھا انہوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر بہت سی خرابیاں کیوں پیدا ہوئی؟ کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا. جو پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اور حقیقت یہ کہ ایک قوم جب پے در پے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اور پھر جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کو اچھے برے کا فرق نہیں پتہ چلتا. دلوں کی سختی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کو نیکی میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی، گناہ میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی. اور یہ کتنی بدبختی ہے نا انسان کی کہ اس کو گناہ نظر آئے لیکن گناہ میں کوئی بری چیز محسوس نہ ہو. وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہو، اللہ کی ناراضگی کا کام کر رہا ہو، اور اس کو اس بات کا احساس تک نہ ہو کہ میں برا کام کر رہا ہوں. تو نیکی دراصل کیا ہے، یا نیکی کیا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک اطمینان آئے؟ یعنی ایک تو طرح برائی میں کشش ہوتی ہے، جب آپ اپنے دل کی مرضی پوری کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ برائی کے بعد وقتی طور پر جو آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی. پھر کیا ہوتا ہے، جلد ہی ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کچوک لگنے لگتی ہے، اس کو ایک ندامت ہونے لگتی ہے. لیکن جو حقیقی نیکی ہوتی ہے اس کے کرنے کے بعد اگر لوگ انسان کو ملامت بھی کریں تو اندر کا اطمینان کہیں نہیں جاتا، وہ سکون اور خوشی باقی رہتی ہے. بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے، بے حس قوم تھی، اسی لیے ان کو گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ الٹا دلیری سے کہتے تھے ہم نے مسیح کو قتل کیا، اللہ کے نبی کو قتل کر کے دلیری کا مظاہرہ. پھر اسی طرح کیا کرتے تھے کہ اللہ کے کلام کے اندر خیانت کرتے تھے، بات کا مفہوم بدل دیتے تھے، یا بات کہیں سے کہیں لگا دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعه، خود نہیں بدلتے تھے کتاب اللہ کو تبدیل کر دیتے تھے اپنے دنیاوی مصالح اور مفادات کی خاطر. فرمایا ان کی یہ روشیں دیکھ کر کیا کرو، فاعف عنہم واصفح، ابھی اتنے سے بڑے جرائم کر رہے ہیں تو ان کو پکڑنا نہیں چاہیے، نہیں، ایک وقت تک ان کو ڈھیل دو، آپ درگزر کرو، اگنور کرو، ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بے حس لوگ، سنگ دل لوگوں کے ساتھ انسان جب معاملہ کرنے لگتا ہے، کہتا نا کہ مرد نازاں پہ کلام، مرد و نازک بے اثر، ایسا ہی ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر کوئی اچھی بات ہے وہ اثر نہیں کرتی، وہ سب ایسے چکھنے پتھر کی طرح ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے اوپر سے بہ جاتی ہے، ان کے دل میں کچھ بھی نہیں اترتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدود مدت کے لیے دنیا میں تھے، کل 23 سال کا وقت آپ کو ملا، تقریباً 23 سال کا، جس میں آپ کو پورے کام کو مکمل کرنا تھا. مکہ میں اہل مکہ کی مخالفتیں، مدینہ میں آتے یہود کی سازش ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیتے کہ جو کچھ کفار مکہ کہہ رہے ہیں ہر بات کا جواب دو اور ان کے مقابلے پہ آ جاؤ تو کوئی تعمیری کام آپ نہ کر سکتے. مدینہ میں آ کر اگر آپ ہر وقت یہود کی سازشوں کا نوٹس لے کر ہر وقت ان کے ساتھ ایک الجھاؤ کی کیفیت میں مبتلا رہتے اور ہر ہر چھوٹی بڑی بات پر ان کو پکڑتے رہتے تو کیا ہوتا؟ اصل کام متاثر ہو جاتا. اس لیے آپ کو کیا طریقہ سکھایا گیا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے دل سخت ہے, یحرفون الکلم عن مواضعه نسوا مما ذکروا به, طرح طرح کی خیانتیں کر رہے ہیں. تمہارے علم میں آئے بھی یہ باتیں تو فاعف عنہم واصفح, اور اپنا کام کرتے جاؤ, درگزر کرو, ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہو, کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہو, کوئی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہو اور آپ اس کو معاف کرتے چلے جائیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہوا کرتی, لیکن بڑے مقاصد کے لیے ایسی باتیں کرنا اس مقصد کی تکمیل کا ایک حصہ بن جاتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا, اور ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے. یعنی دین کا وہ حصہ جو انہوں نے چھپا دیا تھا, اللہ کی کتاب نے قرآن پاک نے اس کو ظاہر کر دیا اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ سب نعمتیں کس کو نصیب ہوتی ہیں؟ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آنا اور سیدھے راستے کا مل جانا. من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا چاہتا, اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تڑپنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا ہم سے اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لے,